مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجیے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یہ بھی یاد رکھیے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی تو اب مسجد میں افطار وغیرہ نہیں کر سکیں گے. ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور اب بھلے افطار وغیرہ کر لیں، کھا لیں، پی لیں، لیکن مناسب یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں، نہ کہ کھانے پینے کے لیے. اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو بارہ بار درود پاک پڑھ لیں، اب بے شک کھائیں پیئیں، یہ افطار کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 1446 ہجری کے ذی قعد شریف کی 27ویں رات ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کی رسالے ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی نمبر صلی اللہ علیہ وسلم 27، قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر دو میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر تین مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد علی ہے اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ عموماً ہمارے گھروں میں غصے میں والدین اکثر بد دعائیں دے دیتے ہیں بچوں کو، اولاد کو، یا پھر دوست احباب ایک دوسرے سے غصے میں تکرار میں کہہ دیتے ہیں کہ تم برباد ہو جاؤ، یا ایسے کچھ کلمات ادا کر دیتے ہیں، تو یہ کہنا درست ہے؟ اور اس میں کیا واقعی ایسی باتوں میں کوئی اثر ہوتا ہے؟ حقیقت میں اس کا کیا تاثر ہے یہ ذرا بتا دیجیے.
بچوں کو تو مائیں کوسنے دیتی رہتی ہیں، بعضوں کی عادت ہوتی ہے، تو ڈڑ پڑے، تو مر پڑے، تو پھٹ پڑے، تو اس طرح تیرا جنازہ اٹھے، تیرا منہ نہ دیکھوں وغیرہ. تو اس طرح کی بد دعائیں نہ دی جائیں، یہ بہت خطرناک ہوتی ہے. اگر یہی دعا قبول ہو گئی اور یہ بچہ جو ہے اس پر اس کے اثرات مرتب ہوئے اور وہ مر گیا یا زخمی ہو گیا یا بیمار پڑ گیا تو صدمہ ماں کو تو سب سے زیادہ ہونا ہے. پھر مطلب یہ کہ در پچھتانے کا وقت آئے گا تو قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں تو اچھے الفاظ ہی منہ سے نکالے جائیں. جیسے اس کو کوسنا ہی ہے بالفرض تو کوسنے کی جگہ یہ کہ تو مدینے جائے حاجی بنے, اس طرح کا مطلب ہے. اس کو کسی پر بھی غصہ آئے تو اس طرح اگر یاد آئے نا کہ تجھے اللہ ساتھ حج نصیب کرے, یہ پرانے بڑے بوڑھوں کی دعائیں یہ تھی, بڑی بوڑھیاں تجھے اللہ ساتھ حج نصیب, خوش ہوتی تھی نا اللہ تم کو ساتھ حج نصیب کرے. تو اس طرح کی اگر باتیں بولنے کے اگر ذہن بنتا ہے عادت پڑے, اللہ کرے اللہ تجھے پکا نمازی بنائے, اللہ تجھے تہجد گزار بنائے, تنگ مت کر, اللہ تجھے درست پڑھنے والا بنائے, اس طرح اگر اللہ کرے کہ ذہن بن جائے اور بولنا آ جائے تو مدینہ مدینہ. ورنہ یہ کہ واقعی کوسنے دیتے ہیں اور بات بات پہ جھاڑنا ڈانٹنا نقصان دے, ویسے بھی اس طرح کی کوسنوں سے بھی بچہ تھوڑی مانتا ہے, یا بار بار ڈانٹنے جھاڑنے سے بھی تھوڑی مانتا ہے, وہ تو ڈیٹ ہو جاتا ہے, وہ ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے, عادی ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ویسے اس میں آپ کی بات سے تو ہر طبقہ رہنمائی لے, مجھے آپ کی گفتگو سے ہمارے مکتبۃ المدینہ کے اسٹال کی ایک بات یاد آ رہی تھی, بہت پرانی بات, جب نیا نیا فیضان مدینہ میں اجتماع شروع ہوا تھا تو اسٹال پر کافی رش ہوتا تھا, تو میں بھی کچھ کتاب یہ کچھ لینے گیا ہوں گا, تو ایک چھوٹی عمر کے تو بار بار تنگ کرا دی, یہ کتنے کا ہے یہ کتنے کا ہے, تو اسٹال پہ جو کھڑے تھے نا کہہ رہے اللہ تیرا بیڑا پار کرے, ایسا بیٹا ایسا نہ کرو. تو عام طور پہ تو کہا جاتا تیرا بیڑا گرک ہو, تو تیرا بیڑا پار ہو ایسا نہیں کر. تو یوں آپ کی بات سے کہ وہ جو تنگ کرنے والوں کو کچھ اس انداز سے دعائیں دی جائے, نہ کہ اس کو بد دعا دی جائے.
ماشاء اللہ, یہ مکتبۃ المدینہ
الحمد للہ.
ماشاء اللہ.
پیارے امیر علیہ سنت, کسی نے اگر ہم سے کوئی چیز عارضی طور پر لی اور وہ دینا بھول گئے تو ان سے اپنی وہ چیز واپس کس طرح مانگے کہ اسے شرمندگی بھی نہ ہو, برائے کرم ارشاد فرما دیں.
جو بھی مناسب طریقہ ہو اس طریقے سے مانگنے میں حرج تو نہیں, اپنا حق ہے آپ کا. مجھے کبھی کوئی دے نہ تو وہ تو ضرور مانگ لیا, کہ بعد ہوگا میں نے اس پہ پریشانیاں اٹھائی ہیں, کسی نے قلم دے دیا مجھے کچھ لکھنے کے لیے, وہ قصدن بھی دیتے ہوں گے جو سب کو بتا سکیں کہ یہ استعمال کیا ہوا فلاں کا, اب میں رکھ لوں جیب میں, اب وہ مروت میں بولے نہیں, بعد میں دیکھوں کہ آیا کہاں سے, یہ ہے کس کا, اب ڈھونڈو میں مالک کو. یوں بڑی انہیں کہ پریشانی ہوتی ہے. میری لائبریری میں کبھی کبھی کوئی کتاب نکلتی ہے نا تو کسی کا نام لکھا ہوتا ہے, اب مطلب ایڈریس لکھا ہوتا ہے نہیں لکھا ہوتا ہے, فون نمبر لکھا ہو نہیں لکھا ہو, تو اب میں پریشان, اب میں کروں کیا, اس کا ہے کسی کا نام یا کسی کی کتاب ہے. اچھا بعض بھولے بھالے ہوتے ہیں, یہ اپنا نام لکھ کر بھی مجھے دیتے ہوں گے تحفے میں, خالی نام لکھ دیا کہ یادگار رہے گی میری, اب میں پریشان کہ یار یہ کوئی میرے پاس آ کر بھول تو نہیں گیا, اس طرح بھائیوں کا آنا جانا تو ہوتا ہے نا, اب کیا ہوگا. اسے ہوا ہے میرے ساتھ کئی بار کہ میں پھر کسی استائی بھائی کی ذمہ داری لگاتا ہوں کہ یار اب ڈھونڈو اس کو, پھر وہ لقطے کا جو بھی شرعی مسئلہ ہے میں اس پر عمل کرتا ہوں, اور کیا کروں. اس نے مجھے کوئی چیز دو نہ, آپ شرمائے نہیں کرو, آپ مانگ لیا, اور اگر معاف کرنا ہے تو وہ بھی مجھے بولنا پڑے گا نا کہ بھائی آپ نے آپ کو جو میں نے قلم دیا تھا نا وہ آپ کا ہوا, ورنہ میں دیکھوں گا تو میں تو ڈھونڈوں گا نا آپ کو, اب آپ نے دلی دل میں معاف کر لیا تو وہ کیسے پتا چلے گا. یوں مانگ لینا چاہیے کہ اگر کوئی حساس طبیعت ہوئی, ہونی بھی چاہیے نا, آخرت کا معاملہ ہے, کسی کی چیز بھول کر رکھ لی تو وہ استعمال کر رہے پھر یاد آیا تو دینی تو پڑے گی نا, ہے تو اسی کی, وہ نہ رہا تو اس کی جو بھی وارث ہے ان کو دینی ہوگی, پھر بھی کوئی نہ ملا تو پھر اس کو رائے خدا میں دے دے. اس طرح مطلب یہ کہ بتا دینا اچھا ہے. ہاں بتائے انداز اچھا ہو, ارے بھائی میں نے تجھے گفٹ نہیں کیا, کام عارضی طور پہ دیا تھا ٹیمپرری لا, یہ تو پھر شرمندہ ہوگا وہ, اچھے الفاظ کون سے ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے جس میں عقل ہے اس کو تو سمجھ پڑتی ہوگی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس قسم کی اور بھی جو احتیاطیں ہیں, تو ایک مکتبۃ المدینہ کا بڑا خوبصورت رسالہ ہے امیر اہل سنت کی احتیاطیں, اور خاص کر مدنی مذاکرے کے جو سوال جواب پر آپ مکتبۃ المدینہ کے رسائل دیکھیں گے تو ان میں آپ کو اس طرح کے سوالات اور اس پر جو امیر اہل سنت کی جو تربیت ملتی ہے تو یہ بڑی خوبصورت آپ کو تربیت ملے گی کہ کس طرح سے انداز اختیار کیا جائے. اور یہ جو پرایا مال ہوتا ہے, مفتی صاحب اس میں کیا فرماتے ہیں؟ جو بعض اوقات اس طرح سے جو پڑی ہوئی جیسے لکتے کا جو حکم فرمایا, اگر اس کی تھوڑی وضاحت ہو جائے.
لکتا اسے کہتے ہیں جسے کہیں کسی کو کوئی چیز گری پڑی مل گئی اور اس کے مالک کا اسے پتہ نہیں, تو اس نیت سے اٹھانا جائز ہے کہ میں اس کو ڈھونڈوں گا تلاش کروں گا. اپنی ذات کے لیے اٹھانا جائز نہیں, کہ اگر اپنی ذات کے لیے اٹھا لیا تو اب حکم یہی ہوگا کہ مالک کو تلاش کرے, اور اتنا عرصہ گزر جائے کہ مالک نہیں ملے گا یا مالک اس کو تلاش نہیں کرتا ہوگا تو اس کو کسی شریف فقیر مستحق زکوٰۃ کو دے دے. اور اگر اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھائی تھی بلکہ اس نیت سے اٹھائی تھی مالک تک پہنچائے گا, لیکن مالک ڈھونڈنے کے باوجود, تشہیر پبلسٹی کے باوجود اسے نہیں مل رہا, عرصہ گزر گیا, تو اب اس چیز کو وہ مطلب صدقہ بھی کر سکتا ہے, کسی بھی مصرف خیر یعنی مسجد مدرسے میں بھی دے سکتا ہے.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. امجد علی سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ فرض نماز اکیلے پڑھنے کی صورت میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ آدھی یا تھوڑی سی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
فرض کی تیسری چوتھی میں بہتر یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پوری پڑھے, اور اگر منفرد ہے اکیلا ہے تو بہتر یہ ہے کہ سورت بھی ملائے, ورنہ یہ کہ تین سبحان اللہ کہہ لیا یا تین سبحان اللہ جتنا چپ کھڑا رہا تب بھی مطلب لے گئے نماز درست ہو جائے گی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال ایس ایم ایس کے ذریعے کر رہے ہیں کہ دوران نماز سو جانے والوں کی نماز کا حکم کیا ہے جو نماز میں سو جاتے ہیں؟
حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رد المحتار وغیرہ کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ پورا قاعدہ اخیرہ نے آخری قاعدہ جس میں التحیات اور درود شریف بھی ہم لوگ جو پڑھتے ہیں, تو قاعدہ اخیرہ سوتے میں گزر گیا, بعد بیداری بقدر تشہد بیٹھنا فرض ہے, یعنی جاگ آ گئی تو جتنی دیر میں التحیات پڑھ لیتا ہے پوری اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے. اور ویسے اصل قاعدہ جو فرض ہے نا وہ یہی ہے کہ التحیاتوں کا ہر ہر حرف ہم پورا پڑھ لیں. تو بعد بیداری جاگنے کے بعد بقدر تشہد بیٹھنا فرض ہے, ورنہ نماز نہ ہوگی. یوں ہی قیام, قراءت, رکوع, سجود میں اول سے آخر تک سوتا ہی رہا تو بعد بیداری ان کا اعادہ یعنی ان کا لوٹانا فرض ہے, ورنہ نماز نہ ہوگی. اور سجدے سہو بھی کرے, لوگ اس میں غافل ہیں خصوصاً تراویح میں, خصوصاً گرمیوں میں. بہار شریعت پہلی جلد حصہ تیسرا صفحہ 515 دعوت اسلامی کا جو مکتبۃ المدینہ کا ہے اس کے یہ حوالہ ہے اس کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد احسن ہے. میرا عزت صاحب سے سوال ہے کہ باپ کا اپنی شادی شدہ بیٹی کو قربانی کا جانور گفٹ کرنا اور اپنے شوہر کے کہنے پر بیٹی کا اپنے باپ سے قربانی کا جانور لینے کا مطالبہ کرنا, ان دونوں صورتوں میں آپ کی کیا رائے ہے؟
باپ بیٹی کو گفٹ کرتا ہے قربانی کا جانور تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, اس کو کر سکتا ہے. اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بھی گفٹ کر سکتا ہے قربانی کا جانور. اچھا, اب یہ کہ بیوی کا شوہر سے مطالبہ کہ مجھے قربانی کا جانور دو, اب اس میں ایسا ہے کہ دونوں کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک دوسرے سے مانگ کر چیزیں لیتے ہیں, قیمتی چیزیں بھی لے لیتے ہیں, آپس میں ترکیب ہے ان کی, جب تو مانگ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ یہ کہ نہ مانگے. اور اصرار تو بہرحال نہ، اس دور میں تو قربانی کے جانور کا مطالبہ بھی نہ ہی کرے، کہ بہت ظاہر ہے کہ دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ظاہر ہے قربانی کے جانور بھی مہنگے ہو گئے، نہ مانگے. ورنہ وہ مانگنے کی صورت وہ میں نے آپ کو جو عرض کی نا، اس میں حرج نہیں تھی، کہ اگر دونوں کی انڈرسٹینڈنگ حرج نہیں ہے. اب مہنگا جانور ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ شوہر ہے بھی اتنا ہی مالدار، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو پھر مانگ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اگر یہ صورت ہو کہ جیسے شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے کہ اپنے والد سے آپ یہ جانور کا تقاضا کریں، سوال کریں، تو اب بیٹی سوال کرتی ہے اور باپ یہ سوچ کے دیتا ہے کہ اگر میں نے نہیں دیا تو اس صورت میں بیٹی کا گھر کہیں خراب نہ ہو جائے، آپس میں کوئی بدنظمی والی صورت نہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ انڈرسٹینڈنگ تو آپ نے پہلے ارشاد فرما دی، ایک دوسرا پہلو بھی اس میں نکل سکتا ہے کہ عمومی طور پہ اس طرح مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ تم اپنے والد سے کہیں کہ ہمیں قربانی کا جانور دو، تو اس پہلو پر آپ کیا فرماتے ہیں؟
اب اگر شوہر مطالبہ کر رہا ہے، بیٹی بھی یہ کہہ رہی ہے، باپ کو پتا کہ بیٹی اپنے لیے نہیں مانگ رہی بلکہ شوہر کے لیے مانگ رہی ہے، ورنہ وہ شوہر جو ہے وہ مجھے تنگ کرے گا، مجھ پر ظلم کرے گا وغیرہ، تو ایسی صورت میں باپ نے دیا یا کوئی بھی شے دی، کوئی بھی مال دیا، تو وہ چونکہ اس کے شر سے بچنے کے لیے دیا ہے، تو شر سے بچنے کے لیے جو دیا جاتا ہے مال وہ رشوت کہلاتا ہے. یوں پھر یہ قربانی کے طور پر گیا، اور باپ گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ وہ اپنی بچی کا گھر بچانا چاہتا ہے، لیکن شوہر لینے والا جو ہے یہ گناہگار ہوگا. تو یوں تو آج کل بہت مطالبے ہوتے ہیں، اب آم کا سیزن ہے تو آم کی پیٹیاں دینی پڑتی ہیں، اور اعلیٰ درجے کے آم، ایک پیٹی سے بھی شاید ہر جگہ گزارا نہیں ہوتا ہوگا، کہیں کہیں دو دو تین تین پیٹیاں، اور بالکل بہترین اور بازار کی فرسٹ کوالٹی کا، کہ اگر ان کو کمزور آم دیے تو یہ کڑکڑ کریں گے، برا بھلا بولیں گے، نہیں دیے تو پھر وہ تو خیر ہی نہیں ہے، بیٹی کو گھر بھیج دیں گے کہیں، سمجھے کہ تیرا باپ اتنا کنجوس ہے، تیری ماں اتنی مطلب کنجوس ہے، ہم کو آم نہیں دیے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ وہ ہے صورت کہ جیسے کتے کے منہ میں ہڈی ڈال دی، تو یہ رشوت ہے. اس طرح یہ آم بھی رشوت میں جائے گا، اسی طرح حج پر جا رہا ہے تو اس کو بہترین ہدیہ دینا پڑے گا، بھائی سوٹ پیس بھی دینا پڑے گا، تو بہت قیمتی تسبیح ہاتھ دینی پڑیں گی، تو اتنا اتنا مطلب انہیں ٹافیاں، تو اتنا اتنا مال ان کو دینا پڑے گا سسرال والوں کو، اگر نہیں دیتے تو یہ تو میری بیٹی کا جینا آرام کر دیں گے. تو ابھی حاجی صاحب نے جو دیا یہ تبرک نہیں ہے ان کے حق میں، یہ بھی رشوت ہے. تو یہ رشوت کئی جگہ بن جاتی ہے، شر سے بچنے کے لیے جو دی جاتی ہے تو یہ رشوت بن جاتی ہے. اس طرح دوست ہے، بھائی آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اللہ نے نعمت دی، اب وہ مٹھائی کھلاؤ مٹھائی کھلاؤ، اب دوست ایسا کہ نہیں کھلاؤ گے تو یہ ہر جگہ تنگ کرتا رہے گا، لوگوں کو بولے گا، دوستوں میں بدنام کرے گا کہ یار بڑا کنجوس ہے، یہ خوشی کا مطلب نے موقع ہے یار، میرا منہ میٹھا نہیں کروایا اس نے، بے وفا دوست ہے یار. تو اس طرح غیبتوں کا سلسلہ، اور یہ دوست اگر اس کا منہ بند کرنے کے لیے مٹھائی وغیرہ دیتا بھی ہے، تو یہ مٹھائی اس دوست کے حق میں رشوت ہے. یہ غور کر لیے، عام طور پہ بولتے ہیں مٹھائی کھلاؤ، منگنی ہوئی مٹھائی کھلاؤ، فلاں ہوا مٹھائی کھلاؤ، یہ عام ہے، لیکن یہ دیکھ لیں کہ یا تو ایسی فریشپ ہے کہ ایک دوسرے کے اس طرح مانگ مونگ کے لے کر کھاتے پیتے ہیں جب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے اور یہ کہ یعنی کہ بل جبر ایک طرح کا یہ جبر ہے، اگر یہ گن پوائنٹ پر نہیں لے رہے لیکن یہ جبر ہے کہ بدنام کرے گا تو یہ رشوت بن جائے گا، اور انڈرسٹینڈنگ ہے تو رشوت نہیں ہے. لیکن اس میں غور کرنا ہے انڈرسٹینڈنگ میں، یار سب چلتا ہے، ہماری تو بہت ترکیب اچھی ہے، میں تو مانگ کے کھا لیتا ہوں اس سے، اب یہ مانگ کے کھا لیتا ہوں یہ چلے گا نہیں، کہ واقعی اگر وہ برا مان رہا ہے ناگواری کی صورت میں وہ اپنی جان چھوڑانے کے لیے اور اپنی عزت بچانے کے لیے کھلا پلا رہا ہے تو یہ رشوت ہے، حرام ہے. جاننے میں لے جانے والا کام ہے، جتنا کھایا وہ اگلنا پڑے گا. جی ہاں، نگل لیا نا، اب اگلیں گے. اگلیں گے یوں کہ جو بھی مال بطور رشوت لیا گیا وہ اس کی ملک میں آتا نہیں ہے لینے والے کی. یہ ڈاکو جس طرح چھینتا ہے، چور چوری کرتا ہے، مال کا مالک تو بنتا نہیں ہے، تو اسی طرح رشوت لینے والا اس مال کا مالک نہیں بنتا. یہ جس کا اس کو لوٹانا فرض ہے اس پر وہ توبہ بھی کرے، دل آزاری ہوئے تو معافی بھی مانگے. یہ جتنے رشوت خور ہیں نا، یہ خصوصاً گورنمنٹ کے جاب کے لیے لوگ مرتے ہیں، اس میں اندھی وہ چلانی ہو چانس ہوتا ہے، اندھی چلتی ہے، پھر رشوتوں کی ترکیبیں ہوتی ہیں. رشوت جن سیٹوں پہ رشوت ملتی ہے نا، وہ سیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی رشوتیں دینی پڑتی ہیں. جی ہاں، رشوت خور بننے کے لیے پہلے رشوت خوروں کو ہڈیاں ڈالنی پڑتی ہیں ان کتوں کو، تو پھر جا کر وہ کہیں وہ ایسی جاب ملتی ہے. اور بعد میں بھی ان کے سب کے حصے بٹے ہوتے ہیں، ترکیبیں ہوتی ہیں، اتنا ملا تو اتنا پرسنٹ اس کا. یہ خاص کر تھانوں میں یہ ترکیب زیادہ ہوتی ہوگی. یہ بہت مطلب بری حالت. جب ہی تو جو گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، امن پارا پارا ہوا پڑا ہے، ہر چیز میں رشوت، اتنی ملاوٹ والے مال، اتنی چیزیں، یہ سب کے قانون بنے ہوئے ہیں، لیکن عمل اس لیے نہیں ہو رہا کہ رشوت ہے، ورنہ تو مطلب سب سیدھے ہو جائیں. ٹریفک کا نظام دھرم بھرم ہے ہمارے یہاں، کیا مطلب وہ رشوت، ورنہ مزہ لے کے کوئی مطلب گڑبڑ کر جائے. بعض جگہوں پہ دیکھا ہے، مطلب جس ملک میں میں ہوں، اگر گاڑی بھی غلط پارک کر گئی، پارک کر دی، پولیس والا آئے گا اور سلام کرے گا، آپ بولے گا کچھ بھی نہیں، اور نہ غصہ کرے گا نہ جھاڑے گا، سلام کرے گا، ایک چٹھی لکھ کے ڈال دے گا، آپ دیکھو گے تو پھر آپ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، 500 درہم، 1000 درہم، 2000 درہم، جیسے مطلب جیسا موقع، وہ چٹھی جو ہے نا آپ کا ہوش اڑا دے گی، نیند برباد کر دے گی. تو اس لیے یہاں ٹریفک ایسا نظام چل رہا ہوتا ہے، یقین مانے کوئی بھول کر بھی غلط پارک نہیں کرتا. ہمارے کیا ہوتا ہے، جس کی مرضی جیسے قربانی اور بکرا نہیں اڑی کر جاتا ہے، آگے نہیں بڑھوں گا. تو اس طرح گاڑیاں بھی اڑی کر کے روڈ کے بیچ میں کھڑی کر دیتے ہیں، کس کی بجا لے جو روکے. اچھا آپ کو آ گیا تو انسان تھوڑی جائے گا، ڈوگی آئے گا تو اس کو کچھ دے دیں گے، سب دو ملا تو چلا جائے گا. یہ جنرل بات کر رہا ہوں، سب نہیں ہوتے ایسے، ایسے صحیح بھی پرفیکٹ بھی ہوتے ہیں کہ جو مطلب رشوت نہیں لیتے ہیں اور گاڑی بند کر دیں گے آپ کی. تو یوں پھر بھی اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے کہ اس طرح لوگوں کے راستے بند کر دینا، اور ظاہر ہے کہ حقوق کے عامہ تلف ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں. اور اس طرح مطلب ٹریفک کا جو نظام ہے، یہ تقریباً جو ہے نا، یہ ہمارے بھلے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ پولیس بولے نہ بولے، ہمیں اس کو مطلب نبھانا چاہیے، اور اس کے مطابق ہم کریں گے تو ورنہ ٹریفک، جدھر دیکھو ٹریفک ہمارے یہاں جام ہوتی ہے. اور بعض اوقات وجہ ہوتی ہے جام ہونے کی جو درست ہوتی ہے، بعض اوقات بلا وجہ جام ہو جاتی ہے. یہ قانونی کہ اس نے گاڑی آگے نکال لی، اس نے آگے گاڑی کھڑی کر دی، وہ گاڑی روک کے چائے پی رہا ہے، کوئی گاڑی روک کے گپے مار رہا ہے اپنے دوست سے، اسکوٹر والے سے، اور ٹریفک جام پڑی ہے آگے، کسی کو پیچھے پتا نہیں ہے کہ ٹریفک کیوں رکی ہوئی. ٹریفک لے رہی ہے، ایک داداگیر کھڑا ہوا ہے یہ باتیں کر رہا ہے، ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو ایسا کسی کو نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے بندوں کو راحت دو گے تو آپ کو دنیا آخرت میں راحت ملے گی. اگر اللہ کے بندوں کو ایزا دو گے، تکلیف دو گے، تو وہ ایزا آپ کو ملے گی کہ پھر اس کا کوئی بدل نہیں ہوگا، کوئی حل نہیں ہوگا. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
نگرانی شورا بھی ہمارے ساتھ براہ راست مدنی مذاکرے میں ہے، سلام بھی عرض کر رہے ہیں، اور ایک بات فرما رہے ہیں کہ جو ابھی آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ وہ پولیس والا آتا ہے، وہ پرچی دیتا ہے، تو ساتھ میں موبائل پر میسج بھی آتا ہے کہ اس طرح کا جو معاملہ ہے، تو اس پہ آپ کو یہ پینلٹی یا جو بھی لگی ہے وہ بھی آپ کو ملی ہے. اچھا، دوسرا نگران شورا نے ایک بڑی پیاری توجہ دلائی کہ آپ نے جس طرح ابھی فرمایا ہے دعوتوں کا اور تحفے میں جو رشوت کا، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہمیں اس بارے میں علم سیکھنا پڑے گا کہ ظاہر مختلف عہدے ہوتے ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جس طرح آپ نے مختلف محکموں کا فرمایا، تو اگر کسی کی کوئی پوسٹ ہے تو اس کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو ہے وہ دعوتوں میں یا تحفے لینے دینے میں کچھ معاملہ کرنا ہے تو یہ سب سیکھنا پڑے گا. تو الحمدللہ امیر علیہ سنت کی جو کتاب ہے فیضان سنت تو اس کا ایک چیپٹر ہے آداب تعام, تو پیج نمبر ہے 540. تو اس پیج نمبر 540 سے جو ہے اس کا پورا چیپٹر پر امیر علیہ سنت نے تحفہ کب رشوت ہوتا ہے اس موضوع پر بڑا پیارا تحریر بیان کی ہے. تو جو بھی اس طرح کی کوئی پوسٹ پر ہیں, کوئی عہدے پر ہیں, تو انہیں ضرور اس کا معلومات حاصل کرنی چاہیے, علم حاصل کرنی چاہیے.
ماشاءاللہ.
مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ.
آج کا گھریلو علاج نکسیر کا گھریلو علاج, اللہ چاہے تو ہی شفا ملے. کدو شریف 50 گرام, کھیرا 50 گرام, چقندر 50 گرام, روزانہ صبح و شام ان سب کو ایک گلاس پانی میں گرائنڈ کر کے چھان کر بغیر چھانے بہتر پی لیجئے. خالی پیٹ پینا بہتر. مدت تا حصول شفا. بچوں کے لیے کہ 5 تا 10 سال آدھی خوراک, اور سہولت یہ کہ مرد و عورت ہر موسم میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ پرہیز, یہ علاج کریں یا نہ کریں, نکسیر کے مریض کے لیے گرم تاثیر والی چیزوں اور گوشت کا زیادہ استعمال نقصان دہ ہے. دیگر فوائد, ہاتھ پاؤں میں یا پیشاب میں جلن, معدے میں تیزابیت, یا جن کو گرمی زیادہ لگتی ہو, یہ سب بھی اس گھریلو علاج سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تاکید, ہر علاج اپنے طبیب کے مشورے سے کیجئے. کیا نکسیر اس کو بولتے ہیں, جیسے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعضوں کو ناک میں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ اس کی علامت ہے, اس کی نکسیر پھوٹ گئی ہے. بعض وقت لڑائی میں بھی وہ لڑاکے جو ہوتے ہیں وہ سر مارتے ہیں, جس کو ٹکر مارنا بولتے ہیں, اس کو ٹکر مارتے ہیں ناک پر, اس سے ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ نکسیر پھوٹ گئی اس کی, تو یوں خون بہ رہا ہے. تو بعضوں کو یہ مرض ہوتا ہے, گرمیوں میں خاص کر یہ بڑھ جاتا ہے, یا گرم چیزیں کھا لی, جیسا ابھی میں نے آپ کو پرہیزی بھی بتائی, تو یہ زیادہ کھا لی, تو اس طرح بھی مطلب یہ نکسیر جو ہے نا اس کی پھوٹ جاتی ہے اور خون آنا شروع ہوتا ہے. اور یہ جو خون ناک سے بہ کر نکلا, یہ بہ رہا ہے, یہ ہے بھی ناپاک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
باپا جان آپ سے یہ سوال ہے, اسپرے سے وضو ہو جائے گا؟
اللہ اللہ, اسپرے سے وضو ہو جائے گا؟ اس میں ایسا ہے کہ اسپرے سے وضو, اسپرے کرنے سے وضو ہونا بہت مشکل ہے, اس لیے کہ اگر خالی اسپرے کر لیا اور یوں مل لیا تو ملنے سے تو وضو ہوگا نہیں. وضو میں 4 فرض ہیں, یہ پورا منہ مطلب کی ٹکلی پورا جو ہے یہ دھونا ہوگا, دونوں ہاتھ یہ انگلیوں کے ناخن سے لے کر کونی سمیت, یہ دو پاؤں پورے ٹخنے سمیت دھونے, یہ 3 فرض, دونوں پاؤں ایک فرض میں دونوں پاؤں شامل ہے, اور پھر سر کا چوتھا ہی سر کا مسح یہ بھی فرض ہے. مسح اس کو کہتے ہیں کہ پانی کی تری پہنچ جائے, تو اسپرے اگر سر پہ کسی نے چھڑکا تو مسح تو اس کا ہو گیا سمجھے, لیکن دھلنا بڑا مشکل ہے. دھلنے میں یہ کہ ہر حصے پر, سپوز کرو کہ آپ کو ہاتھ اسپرے سے دھونا ہے, آپ یہ مارتے رہے اسپرے کو, ٹھیک ہے نا, اب مار کے چھوڑ دیا آپ نے تو ایک ہاتھ کترا ٹپک گیا, تو یہ کام نہیں چلے گا, بلکہ ہر حصے سے جو عضو دھونا ہے اس کے ہر حصے سے, ہر روئے سے, روئے کی نوک سے سمجھو, یہ سب جگہ سے کم از کم 2-2 قطرے بہ جائیں تو یہ فرض ادا ہوگا. 2 قطرے نہیں بہے, اتنا نہیں پانی ڈالا بہایا, تو پھر وہ عضو دھونا نہیں پایا گیا, تو اب یہ کہ یہ وضو نہ ہوا. اچھا تو یوں اگر کسی نے اسپرے پر بہت احتیاط کی اور یہ سب جگہ اس طرح اسپرے مارا کہ چلو بھائی وہ بہ گئے قطرے دو دو بالفرض اگرچہ مشکل ہے یہ, تو فرض ادا ہوا سنتیں, ان کا کیا کرو گے؟ کلی حلق کی جڑ تک دانتوں کی کروٹوں, یہ گال کے اندر کے سارے حصے, زبان کے اوپر نیچے جو بھی ظاہر حصے ہیں سب کے سب کلی میں دھلنا, وضو میں کلی میں دھلنا سنت. اور غسل, جب غسل میں فرض, ادھر ناک میں نرم ہڈی تک سونگ کر پانی چڑھا جاتا ہے تو ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا یہ بھی سنت موقع تھا وضو میں, اور غسل میں فرض. اسپرے سے ان سنتوں کا کیا ہوگا؟ پھر تین تین بار دھونا, جن جیسے ہاتھ دھونا ہے, منہ دھونا ہے, پاؤں دھونے, تو یہ سب تین تین بار دھونا یہ بھی سنت, اور سنت موقع تھا یہ. کلی اور ناک کا جو میں نے آپ کو بتایا نا بھی سنت موقع تھا, یہ ہاتھ پاؤں منہ جو دھونے کا, یہ تین تین بار, یہ سب سنت موقع ہے, یہ سب چھوٹ جائیں گے اسپرے میں, ان کا پورا امکان ہے کہ یہ چھوٹ جائیں گے. اس طرح اسپرے استعمال نہ کیا جائے بلکہ وضو پراپر طریقے پر جو کیا جاتا ہے اسی کے مطابق کیا جائے.
یا سیدی, یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سوال آیا ہے کہ
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا سیدی, سوشل میڈیا کے ذریعے سوال آیا کہ اگر کوئی طواف کے دوران کسی کو وضو کی حاجت ہو گئی یا حرم شریف میں رش میں بیٹھا ہو اور مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں ہے, اب وہ جگہ چھوڑ کر جانا, وضو خانہ دور ہے, واپس بھی آنا ہے, تو کیا وہ وہیں بیٹھے بیٹھے وہاں بھی اسپرے سے وضو نہیں کر سکتا؟
طواف کرتے کرتے اگر اسپرے کریں گے آپ تو لوگ مسئلہ سمجھا دیں گے آپ کو, شروع کر کے اس پر اڑا, شروع کر کے اس پہ اڑا, تو وہ سارے مسئلہ سمجھانا شروع کر دیں گے, اور شرطی آ کر کانڈا پکڑے گا, بولا تجھے مسئلہ سمجھاتے ہیں, یہ لے جائے گا آپ کو, ایسے بھول کریے گا مطلب. اور پھر اس طرح چلتے چلتے جو آپ وضو کریں گے, وضو ٹوٹا ہوا ہے تو اتنا حصہ جو آپ نے طواف کیا وہ تو بے وضو کیا, اس میں بھی مسئلہ کھڑا ہوا. تو اس طرح یہ مسجد الحرام شریف میں سب اسپرے لے کر شش 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 کرنا شروع کر دیں گے تو میرے خیال پولیس کی فوج آ جائے گی, یہ ہو کیا گیا ہے, یہ کر کیا رہے. تو ایسا کوئی دھندا نہ کریں. الحمدللہ میں سینکڑوں بار اگر کہوں تو مبالغہ, تو بیسوں بار حرم شریف کی حاضریوں سے مشرف ہوا ہوں, اور آپ بھی ہوئے ہیں, ساحل بھی ہوئے ہیں, ہمارا بھی وضو کا مسئلہ ہوتا ہے طواف میں. میرے تو کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ ایک طواف میں ایک وضو کرنا, صحیح میں وضو کرنا جاتا تھا. اور یہ جتنی مشقت کریں گے, جائیں گے آئیں گے, ثواب ملے گا اس میں بھی, کرنا پراپر وضو. کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ میں نے کوئی شاور سے اس طرح یہ شاور کیا, اس کو اسپرے سے وضو کرنے کا ذہن میں آیا ہو, نہ کبھی کیا ہے. اور پھر مسجد حرام کی آپ بات کر رہے ہیں, ویسے جنرلی بھی مسجد میں مسجد کے فرش پر وضو کرتے ہوئے جو پانی ہوتا نہیں, مستعمل پانی کہلاتا ہے, استعمال شدہ, تو یہ پانی کا قطرہ, وضو کے پانی کا قطرہ فرش مسجد پر گرانا, یہ ویسے مکروہ تحریمی ہے, ناجائز و گناہ ہے. اس سے کیسے بچے گا یہ اسپرے والا؟ ہے بڑا یہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی, مطلب یونیک چیزیں عام نہ کی جائے, اور اس طرح مطلب مسلمانوں کو گناہوں میں ڈال کر اپنی آخرت کو داؤ پہ نہ لگایا جائے. ان کو ہم سہولت دینے بیٹھے, ہم سہولت مطلب دینا چاہتے ہیں نا مفتیان کرام سے. ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا, ہر درس نظامی کیا ہوا عالم اور علامہ نہیں ہوتا, یہ مطلب باقاعدہ جو مفتی ہوتے ہیں نا, جو دار الافتاء میں بیٹھے ہیں فتوا نویسی کرتے, یہ زیادہ تجربہ کار ہوتے ہیں. تو ان سے معلوم کریں, شاید کوئی بھی میری باتوں سے اختلاف نہیں کرے گا, کوئی بھی مفتی ہوگا, کہ بات تو صحیح کہتا ہی ہے کہ سنتیں چھوٹ جائیں گی مطلب سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس میں, تو اس لیے اسپرے سے وضو نہ کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اللہ 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 الل اللہ
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، ست کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو عالم باعمل مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا نام عبدالحمید اتاری ہے. امیر سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی فلاحی ادارے یا کوئی جماعت وغیرہ، اگر کوئی بائک، لیپ ٹاپ یا دیگر کوئی چیز وہ اگر کسی کو دیں، تو وہ بندہ جو اہلیت نہیں رکھتا، وہ کوئی بہانہ بنا کر اگر وہ چیز حاصل کرنا چاہے، تو یہ اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
اگر وہ حقدار نہیں اور اپنا حقدار ہونا ثابت کرے گا، تو جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا. اگر ایسا کرتا ہے، دھوکہ دے کر لیتا ہے، تو گناہگار ہے. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام سید ارحم ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں. امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے، ایک کتاب میں تھا حضرت الیاس علیہ السلام نبی مرسل ہیں، نبی مرسل سے مراد کیا ہے اور مرسلین انبیاء کرام سے کیا مراد ہے؟
نبی مسلم بھیجے ہوئے، اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی، تو حضرت الیاس علیہ السلام نبی ہیں، اور ابھی تک انہیں ظاہری طور پر وفات پیش نہیں آئی. چار انبیاء کرام ظاہری طور پر ابھی وہ وفات انہیں پیش نہیں آئی، تو ایک تو ہیں حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام. یہ دونوں انبیاء جو ہیں نا، یہ خشکی پر ہیں، زمین پر، اور دو اوپر ہیں آسمانوں پر، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت ادریس علیہ السلام. یہ چار انبیاء کرام. اولو العزم مرسلین، تو اس میں غالباً یہ رسولوں کے لیے کہ اولو العزم مرسلین، یعنی کہ بہت زیادہ عزت والے، عظمت والے رسول. یعنی جب بھی اولو العزم رسول کہا جائے، تو ان سے یہی پانچوں رسول مراد ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: نمبر ایک اللہ کے پیارے اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر تین حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، نمبر چار حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور نمبر پانچ حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ کل رسول 313 ہے، نبیوں ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی کو رسول نہیں کہا جاتا، نبیوں کی تعداد اللہ جانے۔ یہ عوام بولتے ہیں 1,24,000، یہ غلط بولتے ہیں، ان کو نہیں بولنا چاہیے۔ حقیقت میں مطلب یہ کہ کتنی تعداد ہے وہ رب ہی جانتا ہے نبیوں کی۔ جو نبی آئے ان کو وحی آئی بے شک، لیکن اس کو تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا تو وہ نبی کہلاتے ہیں، اور رسول وہ ہوتے ہیں کہ جن پر وحی آتی ہے اور تبلیغ کا ان کو حکم دیا گیا تو وہ رسول کہلاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرا نام محمد احمد ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے پیارے پیارے بابا جان، ابھی آپ نے بد دعا کے متعلق مدی پھول ارشاد فرمائے، اگر اسی طرح سے ماں اپنے بچوں کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو بد دعا دے تو کیا اس صورت میں کیا کرے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ آپ مجھے میرے گھر والوں دعاؤں سے نواز دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔
ایک شعبہ ہے، بعض عورتیں اتنی جذباتی ہوتی ہیں کہ پھر اب بچہ مانتا نہیں ہے، تنگ کرتا ہے تو اپنے آپ کو کوسنے دیتی ہیں، میرا ہارٹ فیل ہو جائے تو میرا یہ ہو جائے، یہ کرتی ہیں اس طرح۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی نادانی ہے کہ اگر جو کہا اور وہ ہو گیا تو اتنی بڑی ہے، بری بات ہے۔ تو اپنے آپ کو بھی اس طرح کوسنے نہیں دینی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چل کے ناظرین، الحمدللہ اس وقت مدری مذاکرے میں دنیا کے کئی ملکوں سے اور ہزاروں شہروں سے ہمیں امید ہے کہ عاشقان رسول جمع ہیں۔ جو ہمارے پاس تعداد پہنچی ہے جن ملکوں کی اور جہاں جہاں سے جمع ہیں، ان میں سے جامعۃ المدینہ سید پور بنگلہ دیش، اسٹریٹفورڈ لندن، چٹاگونگ بنگلہ دیش، جامعۃ المدینہ نیپال گنج، یو کے لندن ویمبلے، ڈربی یو کے، سیکرامنٹو کیلیفورنیا یو ایس اے، بریڈفورڈ یو کے، ملان اٹلی، جامعۃ المدینہ مدر باری بنگلہ دیش، بھینس کالونی کراچی، جامعۃ المدینہ چنیوٹ پنجاب پاکستان، جناح ٹاؤن فیصل آباد پنجاب، فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور، مدرسۃ المدینہ ڈیفنس لاہور، سکھر سندھ، شیرا کوٹ اقبال ٹاؤن لاہور، کنجا ضلع گجرات پنجاب، تاج باغ لاہور، حیدرآباد، حافظ آباد پنجاب، ڈیرہ اسماعیل خان اور جہاں جہاں عاشقان رسول جمع ہے، الحمدللہ علم دین سیکھ رہے ہیں اور اللہ کی رحمت سے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا جلوہ بھی لوٹ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اپنے سینے کو رازوں کا قبرستان کیسے بنائیں، اس کے بارے میں کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ کس طریقے سے اپنی زبان اور دل کو کنٹرول کیا جائے کہ اپنے راز اور اپنی جو خفیہ باتیں ہیں وہ دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔
یہ ہے بڑا مطلب، یعنی کہ یہ بھی پرابلم ہے کہ بعض اوقات بندہ اس راہ نہیں جاتا، اپنی کمزوریاں دوسرے کو بیان کر دیتا ہے اور اگلا جو حاوی ہو جاتا ہے، کسی کا راز اس کو پتا چل گیا تو اس کا پیٹ چڑھ جاتا ہے اور اس کو یہ اگلنا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح مطلب یہ کہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کہا گیا ہے، بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ پھول سے جب خوشبو نکل جائے گی تب وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو یہ اس نے اپنے دل کے راز کسی کو بتائے نہ جائے۔ اس میں اس طرح کے جیسے میں نے جو دو چار جملے کہے، اس طرح کی چیزیں ذہن میں لانے سے بندہ جو ہے اپنا مضبوط ہوتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ راز کسی کو کہنا گناہ ہوتا ہے، مثلا یار آج تو میری فجر کی نماز قضا ہو گئی، اب اگر یہ قضا اپنی کوتاہی سے ہوئی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یوں تو یوں تو یوں میری نماز قضا ہو گئی، یہ تو گناہ کا اظہار کر رہا ہے، اسی کو تو بے باکی کہتے ہیں۔ کہ چوری اور سینہ سوری، تو گناہ کا اظہار یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. جی ہاں، لیکن یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گناہوں کا اظہار سرے عام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں، ارے میں نے اس کو گھوسا مارا، یوں کر دیا، اس کو لا تمہاری یوں کر دیا. اب اگر اس کو ظلم نے مارا ہے تو ایک تو ظلم آپ نے کیا، اب اس ظلم کا اظہار دوسرے پر کر رہے ہیں، میں نے ظلم کیا، میں اپنی ہوشیاری یا اپنی وہ بتانے کے لیے، یہ بڑے گناہ ہے. غصے میں کسی کو مار دیا، اس نے گناہ تو کیا اس نے، لیکن اس کا اظہار کیوں کر رہا ہے؟ اسی طرح لوگ مطلب یہ نہیں کہ جیسے دینی ماحول میں آ جائیں گے تو پھر یہ اپنے کارنامے سناتے ہیں. آپ کو پتا ہے پہلے تو میں جوا میں اتنے اتنے ہار جاتا تھا، اب تو میری بچت ہو گئی ہے، دینی ماحول میں آ گیا ہوں میں. رات رات بھر وہ گنجیفا کھیل رہا تھا، تاش کھیلتا تھا، لوڈو کھیلتا تھا، فلاں کرتا تھا، یار گالیوں کی عادت جاتی ہی نہیں تھی، اب نکل گئی میری عادت. اب یہ جو بیان جو کر رہا ہے، مقصد کیا ہے کرنے کا؟ اگر بیان کرنے کا واقعی 100% مقصد یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا ایسا ماحول ہے کہ الحمدللہ میں سدھر گیا اس میں، تو آپ لوگ بھی آ جائیں دعوت اسلامی میں، تو اگر اس طرح کے گناہ یا جو بھی گناہ ہوں گے کہ عادت نکلے گی. انما الاعمال بالنیات، لیکن ہر وقت یہ نیتیں ہوتی نہیں ہیں، بتاتے ہیں اس کو مارا، اس کو جو قتل کیا ہوگا، یہ تو جسے مطلب بادلوں میں پرواز کر رہا ہوتا ہے، یار میں نے تو بندہ مارا ہے، میں نے تو بندہ قتل کیا ہے، کارنا میں مجھ میں تو زندگی گزر گئی نا، طرح طرح کی باتیں لوگ اپنی بتا رہے ہوتے ہیں، تو پولیس والے کو مارا، سمجھے؟ تو اس طرح کی مطلب کیا مطلب بتا نہیں، حاجت کیا ہے؟ فلاں کو مارا، شرابی تھا، ہیروئنی تھا، ایک بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، یار میں تو جمعے کی بھی نہیں پڑھتا تھا. تو اب اگر یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دعوت اسلامی یا دینی ماحول کی وہ عظمت بتانا چاہتا ہے، تب تو ضرورتاً اجازت ملے گی. لیکن یہ غور کر رہے 112 مرتبہ سوچ لے کہ اس میں اپنی ذرا ہوشیاری تو نہیں کر رہا، میں یوں تھا، میں یوں تھا، میں یوں تھا، لوگ میرے سے ڈرتے تھے، دیکھ کر مجھے گلی بدل دیتے تھے، جیسے کہ میں شیر ببر تھا، جنگل کا بادشاہ تھا. تو اس طرح کی ہوشیاریاں نہ کریں، اللہ کے عاجز بندے بنے، گناہوں کا اظہار. تو یہ سارے راز ہیں جو کل قیامت کے دن ان کا کھولنا جو ہے نا، یہ مہنگا پڑ جائے گا، اگر رب ناراض ہوا تو کہیں گے نہیں رہیں گے. یوں مطلب سینہ جو ہے رازوں کا قبرستان بن جائے، یہ انہوں نے جو محاورہ لیا نا، تو یہ رازوں کا قبرستان، جو بھی راز آئے وہ اندر دفن ہو گئے. ہر بات دوسرے کو بتانے والی نہیں ہوتی، نہ گھر کی باتیں بتانے والی ہوتی ہیں، گھر کی باتیں بتاتے ہیں. میرے پاس میں نے چند بار ایسا ہوا ہے خصوصی مدنی مذاکرے میں، میرا باپ شراب پیتا ہے، میری ماں میرے باپ سے لڑتی ہے، حل بتائیں. تو میں کبھی کبھی کیا یہ مدنی چینل پر لائیو چلائیں آپ کا سوال، پھر آپ کے ماں باپ جو آپس میں صلح کر کے جو دونوں مل گئے آپ پر ٹوٹ پڑیں گے تو کیا کرو گے کہ وہاں جا کر تم نے ہمارا ڈنکا بجا دیا. تو یوں مطلب پولے کھولنے میں دیر نہیں لگتی. میرا بڑا بھائی شراب پیتا ہے، ارے بھائی شراب تو پیتا ہے لیکن پستن بھی رکھتا ہوگا نا، پتا چلے گا کہ تم نے جا کر وہ دعوت اسلامی کے اس میں ہزار ہو گئے مجمع میں جا کے سوال داغا ہے، تو یہ نہیں وہ غصے میں نکل کر پستن نکال لے. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو یہ ساری باتیں ہونا ضروری نہیں، لیکن اس طرح کے پولے کھولنے والا مجھے مطلب ہوئے ہیں سوالات، ابھی کبھی کبھی ہو جاتے ہیں، تو پھر میں سوال رکوا لیتا ہوں کہ یہ چلانا مت، مر جائے گا جو سوال کر رہا ہے، خاندان میں جھگڑے ہو جائیں گے. تو کہاں کیا بولنا چاہیے اپنے کو عموماً بھان ہوتا نہیں ہے، شعور نہیں ہوتا، اور ہم لوگ بول دیتے ہیں اور پھر بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ
صلی اللہ تعالی علی محمد.
اب شراب سے بھی توبہ کا بولنا ہے تو تو یوں بول سکتے ہیں کہ مطلب میرا بھائی شراب پیتا ہے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا ایک جاننے والا یا ہمارا ایک عزیز شراب پیتا ہے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ یا دعا، تو یوں مطلب یہ کہ تھوڑا گلی تنگ کر دے کہ بندہ اصل تک پہنچ نہ سکے، بات بھی بن جائے. خالی یہ ضروری ہے کہ بھائی اور چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی اور بہن ہوئی اور داماد اور یہ سب بولنا ضروری ہے، تاکہ یہ پھر مزید آستینیں چڑھا کر آپ سے انتقام لیں. بیوی لڑائی کرتی ہے، یوں بھی بولتے ہیں، ارے بھائی وہ زیادہ لڑے گی، تو پتا چل جائے کہ تم وہاں بول کے آئے ہو، اس لیے تم گئے تھے وہاں. اس لیے مطلب حکمت عملی سے سوال ہو جس میں کسی کی طرف، کسی فرد کی طرف، کسی گھرانے کی طرف، کسی خاندان کی طرف نشاندہی نہ ہو. کسی ادیب سے پوچھا گیا آپ راز کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس راز کے لیے قبر بن جاتا ہوں. باکمال لوگوں کے سینے رازوں کے دفینے ہوتے ہیں. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا قلوب الابرار قبور الاسرار، یعنی نیک لوگوں کے دل رازوں کی قبریں ہوتے ہیں. یعنی جس طرح قبر میت کو اپنے اندر چھپائے رکھتی ہے، اسی طرح نیک لوگ جو ہیں وہ رازوں کو اپنے دل میں محفوظ رکھتے ہیں. حوالہ احیاء العلوم جلد پہلی پیج نمبر 84، جلد ولیوم فرسٹ پیج نمبر 84. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے محمد عثمان صاحب ہیں بھاولپور سے، کہ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، جو لوگ قرآن پاک درست نہیں پڑھتے، جب ان سے کہا جائے کہ درست سیکھنا چاہیے تو وہ کہتے ہیں ہمیں استاد صاحب نے ایسا ہی پڑھایا ہے، اب ہم کیا کریں؟ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
استاد صاحب نے اگر ایسے پڑھایا ہے، اول تو یہ ایسے پڑھایا ہے، اس کی گارنٹی کیا؟ علی یعنی کہ بعض لوگ دوسروں کا کندھا استعمال کر لیتے ہیں اور وہ ہوتا غلط ہے، استاد صاحب صحیح پڑھا رہے ہوتے ہیں. اور بھائی یہ جو ہوتا نا، اس میں ٹپڑ اتنی ہوتی نہیں ہے کہ یہ صحیح پڑھ سکے، تو یہ بوکھلا کر کہہ دیتا ہے کہ مجھے تو استاد نے پڑھایا ہی یوں ہے، معاذ اللہ. تو اس لیے مطلب اس طرح استاد پر ڈالا نہ جائے، تو نمک حرامی ہوئی نا. ایک تو اس کو سکھائے، اتنا محنت کرے، کوشش کرے، اور بدنامی کا داغ بھی اپنے اوپر لے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.
مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے، آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعایت تار.
مدینہ کی سختی پر صبر کی فضیلت. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا کوئی امتی مدینہ کی تکلیف اور سختی پر صبر نہ کرے گا مگر میں قیامت کے دن اس کا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا ہوں گا. یا اللہ پاک، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ مدینہ کی زیارتیں پڑھ یا سن لے، اسے مدینہ پاک کی بار بار باادب حاضری نصیب فرما، اور اس کی ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب مغفرت فرما.
اللہم آمین. مجا خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم.
ہاں مدینے سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے.
اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے مدینہ شریف کے 12 نام، مدینہ طیبہ کی تکالیف پر صبر کی فضیلت، مدینہ شریف کی 17 خصوصیات، مسجد نبوی شریف میں نماز کے فضائل اور بہت کچھ. اردو زبان میں 14 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 20 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو www.davatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے اصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین, پچھلے ہفتے رسالہ تفسیر نور العرفان سے 85 مدنی پھول قسط 4 جسے دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے, آئیے دیکھتے ہیں.
ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی, رسالہ تفسیر نور العرفان سے 85 مدنی پھول قسط 4 دنیا بھر میں اسلامی بھائی 1,428,301 1,428,301 دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 7,67,607 767,607 مجموعی کارکردگی 21,95,908 2,195,908 شعبہ معاونت برائے اسلامی بہنیں پاکستان, رسالے کا نام تفسیر نور العرفان سے 85 مدنی پھول قسط 4 ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی, تعداد کے اعتبار سے نمایاں ڈویژن. ذی قعدہ شریف 1446 کے نفلی روزوں کی نیتیں, اسلامی بھائیوں کی تعداد 31,172 31,172 اسلامی بہنوں کی تعداد 7,340 7,340 ٹوٹل نیتیں 38,512 38,512
ماشاءاللہ اب ذوالحجہ شریف بھی تشریف لا رہا ہے.
سبحان اللہ.
آئندہ بدھ سے
منگل سے
آئندہ بدھ سے انشاءاللہ الکریم
منگل سے
روزانہ مدنی مذاکرے کی
آئندہ منگل 27 مئی
سے رکھتے ہیں.
ٹھیک ٹھیک.
کیا اس کا کوئی اعلان جاری ہو گیا ہے؟
نہیں آج ہی کرنا ہے.
تیری بھی جاری ہو گیا اعلان؟
جیسا ابھی اعلان کرنا ہے جیسے آپ فرمائیں. جی
بدھ سے شروع کرتے ہیں. بدھ کو چاند کا زیادہ چانس بدھ کو ہی ہے.
ٹھیک.
پھر اللہ کی مرضی ہے منگل کو اگر ہو گیا تو جیسے بدھ سے باقاعدہ مدنی مذاکروں کا آغاز انشاءاللہ الکریم رات کو عمومی خصوصی اور انشاءاللہ سب کی ترقی میں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. اور اس میں چونکہ یہ ماہ حرام ہے اور ماہ حرام کے اپنے فضائل ہیں, آپ کچھ بیان کریں گے فضائل حاج امین؟
جی آپ, میں کر دیتا ہوں جیسا فرمائیں.
آپ کر دیجیے.
جی
آئی کر دیو.
جی اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان 10 دنوں یعنی ذوالحجہ کے جو ابتدائی سٹارٹ کے جو 10 دن ہیں, ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ پاک کو محبوب نہیں. صحابہ کرام علی رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نہ راہ خدا میں جہاد؟ فرمایا, اور نہ راہ خدا میں جہاد, مگر وہ کہ اپنی جان و مال لے کر نکلے پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائے. یعنی صرف وہ مجاہد افضل ہوگا جو جان و مال قربان کرنے میں کامیاب ہو گیا. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کو اشرے ذوالحجہ یعنی جو 10 ڈیز ہیں ذوالحجہ کے, فرمایا اللہ پاک کو اشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں. اس کے ہر دن کا روزہ, ایک سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے. الحمدللہ یہ 10 دن جو ہیں وہ فیضان مدینہ آ جائیں تو انشاءاللہ الکریم 10 دن مدنی مذاکروں کا بھی سلسلہ ہوگا, اور ساتھ ہی وہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول روزہ بھی رکھیں گے تو سحری کا بھی یہاں روزانہ سلسلہ ہوگا, اور انشاءاللہ سیکھنے سکھانے کا عمل بھی ہوگا. اور انشاءاللہ الکریم نیت ہے کہ ان دنوں میں باقاعدہ کورس بھی کرایا جائے تاکہ جو آنے والے ہیں وہ یہیں دن میں کورسز کے ذریعے جو ہے وہ علم دین حاصل کریں. جی امیر رسول
ماشاءاللہ, اس میں جن سے ہو سکے وہ کم از کم 7 روزے رکھ لیں. ویسے تو 9 روزے رکھنے ہیں, اور بھی 10ویں کا تو روزہ رکھ نہیں سکتے, جائز نہیں ہے. 9 روزے رکھ لیں, ہر روزے کا سال بھر کے روزے کے برابر ثواب ابھی آپ نے سنا. 7 روزے ہم نے یہ فرسٹ کیٹیگری, 5 روزے سیکنڈ کیٹیگری, اور 3 روزے یہ تھرڈ کیٹیگری. یہ اپنی تنظیمی اعتبار سے شعبہ اصلاح اعمال کو آپ اس کی کارکردگی دیں کم از کم 3 روزے تو رکھ ہی لیں. 3 روزوں کی بھی فضیلت بہت ہے کہ جو ان پورے ماہ حرام میں جو میرا جمعہ ہفتہ 3 روزے رکھے تو اس کو 2 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. ایک روایت یہ ہے. ایک روایت یہ مطلق ہے کہ پورے ماہ حرام میں جو 3 روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اچھا, جہاں اس طرح کی روایت ہوتی ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے تو یہ چھوٹے گناہ ہوتے مراد, صغیرہ گناہ, چھوٹے گناہ. 3 روزے تو رکھ لیں, یہ پورے مہینے کی مطلب ہے. تو ہم ایسا کر دیں 10 دن کے بجائے پورے ذوالحجہ شریف میں اس کو تقسیم توسیع کر دیتے ہیں. تو پورے مہینے میں 7 روزے رکھیں تو یہ ممتاز بیسٹ. 7 کے بجائے 5 روزے رکھیں تو بیسٹ, اور 3 روزے رکھیں تو گڈ. اور روزانہ 10 دن میں 700 مرتبہ درود شریف کی بھی اگر ترکیب ہو جائے تو مدینہ مدینہ, تو اس کی کارکردگی بھی دیں. اس طرح بہنیں بھی اپنے شعبے میں دیں اس طرح اعمال کے, اس طرح ہوا اس کی کارکردگی اپنے اس طرح اعمال کے شعبے میں دیں تو انشاءاللہ اس کی بھی فگر جو ہیں, اب تو روز بیان ہوں گے انشاءاللہ, ابھی سے دے دیں تو چاند رات سے ہی فگر بیان شروع ہو جائیں گے ہونا, تو اس سے ترغیب ملتی ہے کہ واہ بھائی اتنے سارے تو میں کیوں پیچھے رہ جاؤں, میں بھی شامل ہو جاتا ہوں. جیسے ابھی آپ نے زکات شریف کا غالباً 31,000 پلس روزے دار کی نیتوں کا ابھی آپ نے سنا, الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں,
لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ,
الحلیم الکریم,
الحلیم الکریم,
سبحان اللہ,
رب السماوات السبع ورب العرش العظیم.
لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ,
الحلیم الکریم,
الحلیم الکریم,
سبحان اللہ,
سبحان اللہ,
رب السماوات
السبع
ورب العرش العظیم,
ورب العرش العظیم.
لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ, الحلیم الکریم,
سبحان اللہ,
سبحان اللہ,
رب السماوات
السبعی رب العرش العظیم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں,
سبحانک اللہم,
سبحانک اللہم,
رب وبحمدک,
وبحمدک,
لا الہ الا انت,
لا الہ الا انت,
استغفرک,
استغفرک,
واتوب الیک,
واتوب الیک,
سبحانک اللہم,
سبحانک اللہم,
وبحمدک,
وبحمدک,
لا الہ الا انت,
لا الہ الا انت, استغفرك
واتوب اليك,
واتوب اليك,
سبحانك اللهم,
سبحانك اللهم,
وبحمدك,
بحمدك,
لا اله الا انت,
لا اله الا انت,
استغفرك,
استغفرك,
واتوب اليك,
واتوب اليك.
صلوا على الحبيب
صلى الله عليه وسلم.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں, اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی, مسائل سنے, انہی سے تیار کیے جاتے ہیں, اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1, وضو میں 3 مرتبہ کلی کرنا سنت ہے, بتائیے یہ کون سی سنت ہے. سوال نمبر 2,
کتنے انبیاء کرام علیہم السلام کو ابھی تک ظاہری وفات نہیں آئی، صرف تعداد بتائیے۔ سوال نمبر 3، جن انبیاء کرام علیہم السلام کو ابھی تک ظاہری وفات نہیں آئی اور وہ آسمانوں پر ہیں، ان میں سے کسی ایک کا نام بتائیے۔ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
17 مئی 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، حاجی اپنے گھر والوں میں سے کتنے افراد کی شفاعت کرے گا؟ جواب، 400 افراد کی۔ سوال نمبر 2، کن خوش نصیبوں کو ضیوف الرحمان یعنی اللہ کے مہمان فرمایا گیا؟ جواب، حاجیوں کو۔ سوال نمبر 3، حاجی زمزم رحمت اللہ علیہ کا یوم وصال کیا ہے؟ جواب، 21 ذی قعدہ شریف۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت اقبال اتاریہ جناوالا، فضل رضا اتاری حیدرآباد، سید اظہر تاری جامعت المدینہ بحریہ ٹاؤن راول پنڈی، بنت شوکت گجراوالا، علی حسن میلسی، بنت عبد القیوم ٹنڈو جام، ابو فراز اتاری فیضان مدینہ کراچی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت عبد القیوم ٹنڈو جام، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم۔
مدنی مذاکرہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔